نسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ النساء میں معاشرتی حوالے سے ازدواجی اور تربیت اولاد اور دیگر گھریلو زندگی کے حوالے سے قرآن مجید برہان رشید نے جو ہمیں روشنی اور ہدایت فراہم کی ہے، اس سے ہم جان کر اپنی اصلاح کر رہے ہیں. کل کے درس تک تو آپ حضرات نے حد قذف، مسئلہ لعان اور شوہر اور بیوی کے معاملات، باہم اتفاق و محبت سے متعلق باتیں، سرسری رنجشیں اور تھوڑی بہت تلخیاں جو پیدا ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں جو فکری اور شرعی ہدایات دی ہیں، وہ کل کے درس میں پیش کی گئی. یقیناً اس پر عمل کر کے بندہ اپنی زندگی خوشگوار گزار سکتا ہے. ہم نے سیرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے چند ازواجی حقوق کے حوالے سے بھی امن و محبت اور شفقت سے متعلق چند واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے. غرض اور مقصد یہ تھا کہ اس کو یاد رکھ کر ہم اپنی گھر کی زندگی کو سنوار سکیں اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں، اور اولاد جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے، جس کا مقصد اور مبدا اور مبنا علیہ وہ محض خیر کا فروغ ہے، اور اس روئے زمین پر شیطان جو بربریت اور فساد کر کے مسلمانوں کو جنگ و جدال کے اندر گھروں میں خرابی اور فتنوں کے حوالے سے مبتلا کر دیتا ہے، تو ان تمام خیر کی پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو سہل انداز میں اور جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس پر گزارنے کی کوشش کر سکیں. اب یہاں پر ایک اہم موضوع اور ایک اہم بحث محرمات کے حوالے سے آ رہی ہے. تین قسموں کی عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے. یا یوں کی سمجھ لیجئے کہ جو عورتیں ہم پر حرام کر دی گئی ہیں ان کی تین قسمیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں. پھر ہر ایک قسم کے اندر ایک ایک تفصیل ہے جس کو ہم انشاءاللہ شرح و بسط کے ساتھ اور اقوال فقہا اور محدثین کے ساتھ یہاں پر پیش کریں گے. حرمت کے تین رشتے ہیں جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ذکر فرمائے ہیں, اور یہ چوتھا پارہ ختم ہو رہا ہے, یہ آخری رکوع ہے اس کا. کچھ عورتیں جو ہم پر حرام ہیں ان کی حرمت نسب کی بنا پر ہیں, یعنی ہمارے نسبی تعلق کے حوالے سے وہ ہم پر حرام. اللہ رب العالمین نے فرمائی حرمت اور حیا کی وجہ سے. پھر خواتین کا کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جس میں رضاعت کا مسئلہ ہے, دودھ پلانے کی مدت, اور ایک بچہ اگر کسی خاتون کا دودھ پی لیتا ہے تو اس کی مدت میعاد کیا ہوتی ہے, اور اس سے پھر کتنے رشتے نسبی رشتوں کی طرح حرام ہو جاتے ہیں, وہ اللہ رب العالمین نے اس کو دوسری جگہ پر دوسرے طبقے میں بیان فرمایا. یعنی ایک حرمت نسب کی بنا پر ہے, ایک حرمت رضاعت کی بنا پر ہے, اور تیسرا ایک رشتہ ہے اور حرمت کی وجہ ہے وہ سسرالی رشتہ کہہ لیجئے یا رشتہ داروں کی رشتہ داری کی بنا پر. بعض صورتیں ایسی بن جاتی ہیں کہ جناب اس میں چند خواتین مرد کے لیے حرام قرار پاتی ہیں چند رشتے کی بنا پر, اس کو حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے. تو رشتے کی بنا پر, سسرالی رشتے کی بنا پر کہیے یا محض رشتے کی بنا پر, کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں, کچھ رضاعت کی بنا پر حرام ہو جاتے ہیں, اور کچھ نسب کی بنا پر حرام ہو جاتے ہیں. آج ہم صرف جو ہے کہ وہ حرمت نسب اور حرمت رضاعت ہی کے مسئلے کو لیتے ہیں فقہا کی عبارت سے, اور حرمت مصاہرت کو انشاءاللہ العزیز کل رکھیں گے, کیونکہ ذرا تفصیل طلب ہے اور اس میں کچھ وضاحتیں ہیں, تو وہ ایک مکمل درس ہم الگ سے اس پر ذکر کریں گے. اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا حرمت علیکم امہاتکم, حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں جن سے تم پیدا ہو. اب اس کی آگے صورت میں ذکر کر دیتا ہوں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم, اور تمہاری بیٹیاں, واخواتکم اور تمہاری بہنیں, وعماتکم اور تمہاری پھوپیاں, وخالاتکم اور تمہاری خالائیں, وبنات الاخی اور تمہاری بھتیجیاں, وبنات الاختی اور تمہاری بھانجیاں. یہ سات رشتے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں, جس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں, تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں, تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں, تمہاری پھوپیاں تم پر حرام ہیں, تمہاری خالائیں تم پر حرام ہیں, تمہاری بھتیجیاں تم پر حرام ہیں, اور تمہاری بھانجیاں تم پر حرام ہیں. یہ سات رشتے اللہ رب العالمین نے نسب میں ذکر فرمائے ہیں. پھر آگے رضاعت کا سلسلہ ہے, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وامہاتکم, اور تمہاری وہ مائیں, اللتی ارضعنکم, جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. وامہاتکم اللتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ, اور وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, اور دودھ شریک تمہاری بہنیں, اور تمہاری بہنیں جو دودھ شریک ہو جائیں گی, جو تمہارے ساتھ اس دودھ میں شریک ہو جائیں گی, وہ تم پر حرام کر دی گئی ہے. صرف اتنی سی بات کہہ کر اس میں کئی تفصیل اور اعمال کو اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا. اس کے بعد پھر آگے ان خواتین کا ذکر ہے جن سے ہمارے سسرالی رشتے کی بنا پر, جس طرح کے ساس ہے, تو سسرالی رشتے کے اعتبار سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں. تو یہ دو چیزیں یہاں پر گویا کہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ابتدا میں اس حرمت کی بنا پر, کہ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھوپیاں, اور تمہاری خالائیں, تمہاری بھتیجیاں, تمہاری بھانجیاں. یہ سات رشتے اللہ رب العالمین نے نسب کی وجہ سے حرام قرار دی ہے. اس سے پہلے حرمت کی اس آیت سے شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اہل عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے والد کی متعلقہ کے ساتھ شادی کر لیا کرتے تھے. اس زمانے جاہلیت کے اندر یہ سلسلہ چلتا تھا کہ اگر ان کے والدین یا ان کے دادا نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی اور ان کو طلاق دے دی, وہ متعلقہ ہو گئی, تو پھر اہل عرب جو ہے اس کو معیوب نہیں سمجھتے تھے اور ان سے گویا کہ شادی کر لیا کرتے تھے جن سے باپ نے نکاح کیا تھا. خواہ اس کی ماں نہیں ہے لیکن گویا کہ باپ سے جو رشتہ ثابت ہوا تو باپ کے تعلق کے اعتبار سے قرآن نے اس کو ماں کا درجہ دیا اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت بیان فرمائی کہ تمہارے باپ اور تمہارے دادا جن سے نکاح کر چکے ہوں اور ان کو انہوں نے طلاق دے دی ہے تو اب وہ تم پر کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتی ہے. اور یہی سبب بنا تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی تھی اور جب لوگوں نے یہ بیان کیا کہ جناب فلاں شخص نے, حدیث میں کئی نام ہیں, بخاری میں ہے, مسلم میں کئی روایت ایسی ملتی ہیں کہ فلاں شخص نے گویا کہ اپنی باپ کی متعلقہ سے شادی کر لی یا اپنے دادا کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے یا وہ بیوہ ہو چکی تھی اس سے شادی کر لی ہے, اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا, تو یہی سبب بنا اور اللہ رب العالمین نے یہ حرمت کے سارے رشتے یہاں پر گویا کہ ذکر فرما دیے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ بعض عورتیں نکاح ان سے حرام ہونے کی بنا پر انہیں محرمات کہا جاتا ہے, یعنی کسی صورت میں ہمارا نکاح کا ان سے کوئی تصور ہی نہیں ہے, اس وجہ سے انہیں گویا کہ محرمات کہا جاتا ہے. اور جو عورتیں نسب کے طور پر حرام ہوئی ہیں, ان کی سات تعداد ہیں, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, پھوپھی ہے, خالہ ہے, بھتیجی ہے, بھانجی ہے, یہ تمام عورتیں دائمی طور پر اللہ رب العالمین نے ایک مرد کے اوپر حرام کر دی ہے اور ان سے نکاح کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اب اس کی تھوڑی تفصیل لیتے ہیں. پہلے ماں کے زمرے میں آتے ہیں کہ جو ماں کو حرام کیا گیا اس میں کتنی خواتین اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے اس لفظ ماں کے پہرائے کے اندر. تو علماء ربانی نے اس کی تشریحات میں لکھا ہے کہ اس طرح کے علامہ ابو بکر جساس علیہ رحمت جو حنفی بزرگ ہیں اور انہوں نے اس کی بڑی شرح بست کے ساتھ شرح کی ہے اپنی کتاب وہ احکام القرآن کے اندر اس کو ذکر کرتے ہیں. اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے تفسیر بیضاوی نے صاحب خازن میں اس کو روایت کیا ہے کہ ماں سے مراد وہ عورت ہے جس کی اولاد میں ہیں, کہ جس سے ہم پیدا ہیں, پہلے تو وہ ہماری ماں ہے, اور چاہے وہ ماں بلا واسطہ ہو یا بال واسطہ ہو, ہر ماں اس کے اندر گویا کہ داخل ہو جاتی ہے. اسی طرح ماں کے جتنے اصول ہیں, یعنی ماں, نانی, پھر ان کی والدہ, یہ جتنی مائیں بنیں گی ماں کے جتنے اصول آئیں گے تب محرمات کے اندر گویا کہ تمام کے تمام شریک ہو جائیں گے. اسی طرح دادی, پھر ان کی والدائیں, یہ سب گویا کہ ماں کے حکم میں آ جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ ساری تفصیل کو ایک ہی لفظ میں ذکر فرما دیا کہ ہم نے تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا کہ ان سے تمہارا نکاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. اور عرب کی وہ غلط رسم کو ختم کر دیا کہ جن سے تم گویا کہ نکاح کر رہے تھے, ایک تو تمہارے باپ نے ان سے نکاح کیا تھا, ایک لحاظ سے وہ ماں کا رتبہ رکھتی تھی, لہذا وہ تو حرام ہے ہی ہے. یہ حرمت مصاہرت میں بحث آئے گی, پھر اس آیت کو میں وہاں پر کوٹ کروں گا. لیکن وہ جو تمہارے والد کے نکاح میں آ چکی ہیں اور ان سے تم پیدا ہو چکے ہو تو بالواسطہ وہ تمہاری ماں ہے, یا جناب گویا کہ بلا واسطہ یہ تمہاری ماں ہے, جو بالواسطہ تمہاری مائیں بنتی ہیں, جو نانیاں ہیں اور دادیاں ہیں, یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کر دی ہے. جس طرح باپ کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے, اس طرح دادا, نانا, سب کے اصول کی عورتوں سے گویا کہ نکاح یہاں پر اللہ رب العالمین نے حرام فرمایا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے, علماء لکھتے ہیں کہ صحبت موجب تحریم ہے, حلال ہو یا حرام, یہ عورت صحبت کرنے والے کے اصول اور فروع کے اوپر کے لیے گویا کہ حرام ہو جاتی ہے. یعنی اس عورت کے ساتھ اگر والد کی جانب سے, دادا کی جانب سے, نانا کی جانب سے جو حرمت پیدا ہو رہی ہے, وہ صحبت جو ہے وہ موجب تحریم ہے, حلال ہو یا حرام. یعنی چاہے والد نے کسی عورت سے نکاح کیا تو یہ حلال طریقہ تھا, پھر اس کو طلاق دے دی, اب وہ تو حرام ہو گئی. اب چاہے والد نے زنا کیا ہو جو حرام طریقہ ہے, اس صورت میں بھی اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس کو علماء یہاں پر جو ڈیفائن کرتے ہیں اور جو عبارت پیش کرتے ہیں کہ صحبت موجب تحریم ہے, حلال ہو یا حرام. اب صحبت کے اندر بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں, وہ حرمت و مصارت کے اندر بھی آئے گی. صحبت سے مراد ایک جنسی تعلق ہو یا جناب شہوت کے ذریعے, یعنی شہوت اس پر طاری تھی اور اس نے کسی عورت کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اس طرح پکڑا کہ کوئی کپڑا ایسا حائل نہیں تھا کہ جو جسم کی گرمی کو دوسرے کے جسم تک منتقل ہونے سے مانے کرے، تو اس صورت میں وہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے. ہاں اگر کوئی بہت موٹا لحاف تھا یا موٹی چادر تھی، اس پر ہاتھ رکھا اور گرمی جسم کے اندر نہ پہنچی، تو وہ گویا کہ حرمت مساحرت کے حکم میں نہیں آتی. لیکن اگر اس نے ہاتھ لگا دیا، صحبت تو بہت دور کی بات ہے، خلوت میں وہ معاملات تو بہت دور کی بات ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو. حلال طریقہ نکاح ہے اور حرام طریقہ زنا ہے، دونوں صورتوں کے اندر حرمت گویا کہ ثابت ہو جائے گی. یہاں صرف ایک شرعی تقاضا حوالے کے ساتھ یہ پیش کرنا ہے کہ شہوت کی تعریف کیا ہے. علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جب اس کی شرمگاہ میں انتشار پیدا ہو جائے تو یہ گویا کہ شہوت کی گویا کہ صحیح تعریف ہے. صرف یہ کہ خیال دماغ کے اندر گھوم رہا ہے اور یہ انداز ہوا، تو علماء نے اس کو شہوت کی تعریف میں شمار نہیں کیا ہے. مزید اس کی تشریح یہ، کیونکہ جملہ آ چکا تھا اس لیے میں نے اس کی تھوڑی شرح کی ہے، ورنہ حرمت مساحرت کے اندر یہ پورا مسئلہ کھول کے بیان کیا جائے گا کہ شہوت کی تعریف کے اندر بغیر جو جتنے تقاضے آتے ہیں تمام گویا کہ وہاں پر پیش کیے جائیں گے. یہاں پر صرف ضمناً یہ بات نکلی ہے، اصل جو بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں ہماری ایک لحاظ سے ماں کے حکم میں آتی ہیں کہ جن سے ہمارے اصول نے، ہمارے باپ نے اور ہمارے داداؤں نے، یا پھر ضمناً لے لیجئے نانا اور ناناؤں نے، یہ جتنی خواتین ان کے ضمن میں آ جاتی ہے، چاہے حلال طریقے سے یہ ان کے ساتھ رہی ہوں یا حرام طریقے کا کوئی تعلق ہے زنا کی صورت میں، شریعت اس کو نہیں دیکھتی کہ اس نے حلال کیا یا حرام کیا، وہ ذمہ اسی کے اوپر گناہ ہے. لیکن تمہارے لیے کیا حکم ہے، وہ ماں کا حکم رکھے گی، وہ تم پر حرام ہو چکی ہے. تو باپ نے اگر کسی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا تھا تو وہ عورت بیٹے کے لیے حرام ہے، خواہ اس سے نکاح نہ کیا ہو. باپ نے اگر کسی کو شہوت سے چھو لیا تھا، خواہ اس سے نکاح نہیں کیا تھا یا زنا تک بات نہیں پہنچی تھی. امام اعظم کہتے ہیں یہ دبائیے نکاح زنا میں سے، یہ نکاح زنا کی طرف بڑھانے والی چیز ہے. حضرت امام شافعی وغیرہ دخول کو شرط لیتے ہیں، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان تمام چیزوں کو بھی گویا کہ حرمت کی چیز میں لے آتے ہیں، اس لیے کہ شہوت مین چیز ہے. اور چاہے خلوت کے اندر وہ تمام معاملات نہ بھی ہوئے ہوں جو زنا کی صورت اختیار کر جائیں، اور جس کو حد قذف کی صورت میں ہم نے گویا کہ ساری چیزیں مشاہدے کے ساتھ گویا کہ ذکر کر دی تھی، چاہے وہ پیدا نہ ہو، لیکن یہ دوائی زنا میں سے ہے، یہ آگے بڑھانے والی چیز ہے، اس کو بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے احوط میں لے کر حرمت میں شمار کیا، چاہے انہوں نے نکاح کے ذریعے کیا ہو یا جناب ناجائز امور میں کسی طریقے سے شہوت کے ذریعے اگر انہوں نے یہ معاملہ کر لیا ہے تو وہ حرمت کے اندر آ چکی ہے، اب تمہارا نکاح ان کے ساتھ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہاں پر کئی احادیث ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین میں، دین کے مسائل کو اس انداز میں سیکھنے میں حیا کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اسی انداز کے اندر سیکھا جائے اور اس کو انہی توضیح اور تفصیل کے ساتھ سمجھا جائے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ حیا فرمانے والے ہیں. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا کہ شہوت کی تعریف کیا ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها، فرمایا جو آدمی اپنی عورت کی شرمگاہ اور اس کی بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھے اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. یعنی یہ وہ حرمت کے رشتے ہیں کہ جس کے بعد اگر یہ معاملہ درپیش ہو گیا تو گویا کہ عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی. شہوت کی تعریف کے اندر جہاں یہ لکھا ہے کہ شہوت کی تعریف میں صرف دماغ کے اندر وہ خیال کا گھومنا ضروری نہیں، بلکہ شرمگاہ میں انتشار، عز میں انتشار شرط ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جس وقت بندے نے ہاتھ لگایا ہے. لیکن یہ جو آگے حدیث پاک ہے یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ اگر بلا حائل کسی نے اگر شرمگاہ پر نظر رکھ لی تو پھر ہاتھ لگانے کے وہ مترادف ہو جائے گا اور صورت کے اندر وہ عورت گویا کہ حرام قرار پائے گی. معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، کسی نے اگر اپنی بیٹی پر علیہ باللہ اس کے تحت کہ جو حرمت والی چیز تھی ہاتھ لگا دیا تو اب اس کی بیوی خود بخود نکاح سے باہر ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ بنتی ہے اس لیے کہ یہ حرمت والے رشتے تھے، یہ مساحرت والے رشتے تھے، اب گویا کہ جو بیوی ہے اس کی، یہ اس کی سوکن کے حکم میں آ گئی اور یہ باپ جو تھا وہ شوہر کے حکم میں آ گیا، تو لہذا اب جو نوعیت ایک صورت کی پائی گئی تو اس بنا پر اس کی بیوی نکاح سے باہر ہو گئی، اور اس میں شہوت کے طریقے کو یہ رکھا گیا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی بجائے اپنی بیٹی کا تصور کرتے ہوئے اس پر اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دیا تو یہ حرمت مصاہرت اور حرمت کی وہ چیز آ جائے گی اور وہ تمام چیزیں متحقق ہو جائے گی جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جناب اس کی بیوی دائمی طور پر اس کا حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ ان رشتوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہ تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا. پھر آگے اس کی ذکر آ گئی کہ ہم نے تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر تمہاری بیٹیوں کو حرام کر دیا. اب یہ حرمت والے جتنے بھی رشتے جمع ہو گئے ہیں اس میں اگر کسی کی بھی پاسداری نہ رکھی گئی تو دوسری چیز جو اس کے ذمن میں آ رہی ہے وہ فاسد ہو جائے گی. مثلاً حرمت والی چیزوں کے اندر جہاں ساس بھی آ جاتی ہے ماں کے حکم کے اندر، تو اگر کسی نے ساس کو شہوت سے ہاتھ لگا دیا جس سے حرمت کا رشتہ تھا تو اس کے ذمن میں اس کی بیٹی تھی جو آپ کی جو گویا کہ اس شخص کے نکاح میں تھی وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی. یعنی ساس پر اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دیتا ہے تو جناب اس کی بیٹی جو اس شخص کی بیوی بن رہی تھی وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی. اسی طرح اگر بیٹی پر شہوت سے ہاتھ لگا دیتا ہے تو اس کی بیوی جو اس لڑکی کی ماں بن رہی تھی حرمت کے رشتوں کے ترتیب کے اعتبار سے وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے تمام معاملات کی حرمت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا، تو ان ماؤں کے اندر تمہاری نانیاں ساری آ چکی ہیں، ان ماؤں کے اندر تمہاری دادیاں ساری آ چکی ہیں، اور ان بیٹیوں کے اندر جو ہم نے تمہاری بیٹیوں کو تم پر حرام کر دیا تو اب ان بیٹیوں کے اندر ان کی جتنی اولادیں ہیں وہ تمام کے تمام ان کے اندر آ چکی ہیں. یعنی تمہاری نواسیاں، اب یہ نواسیوں کی ترتیب جتنی نیچے تک چلی جائے گی یہ ساری نواسیاں گویا کہ حرمت کے رشتوں کے اندر آ چکی ہے. اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا لیکن اگر نواسی کے ساتھ یہ معاملہ ثابت ہو گیا تو اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی. اس لیے کہ سارے حرمت کے رشتے کہیں سے ایک بھی رشتے کے اندر خرابی لازم آئی تو جو بیوی اس کی نکاح کے اندر ہے حرمت کے اعتبار سے وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی، اور اس صورت میں باہر ہوگی کہ نہ کوئی حلالہ ہوگا نہ کوئی معاملہ ہوگا، وہ کلی طور پر دائمی طور پر حرمت مصاہرت کے تحت نکاح سے باہر ہو جائے گی. یہ تو میں نے کچھ موضوع کو تھوڑا پھیلایا، اب اس کو سمیٹ کر ایک جہت پر لاتا ہوں کہ اس وقت ہم صرف نسب پر گفتگو کر رہے ہیں. تو نسب کے اعتبار سے جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہم نے تمہارے لیے حرام کر دی ہیں تمہاری مائیں، تو اب ماؤں کے اندر ساری نانیاں آ گئی اور ماؤں کے اندر ساری دادیاں آ گئی. ہم نے حرام کر دی ہے تم پر تمہاری گویا کہ بیٹیاں، اس کے اندر ساری نواسیاں گویا کہ داخل ہو گئی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ تمام رشتے حرام قرار دیے گئے. بیٹی کے ساتھ پوتی بھی ہے اور نواسی بھی ہے، اس کے نیچے تک جتنے فروع آ رہے ہیں بیٹی کی جتنی اولادیں آئیں گی اور بیٹے کی جتنی اولادیں آئیں گی اس تمام کو اللہ رب العالمین نے بیٹی کے حکم میں جمع فرمایا، اور یہ ساری تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے کر لی ہے. تو احادیث کو دیکھے بغیر ان آیات کو سمجھنا مشکل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے اس کی وضاحتیں پوچھی کہ ماں میں کون داخل ہے کہ صرف کیا یہی ماں حرام ہے، تو شان نزول اس طرف رغبت دلا رہا تھا کہ جناب یہ آیت جو اتری ہے وہ دادیوں سے متعلق اتری ہے، نانیوں سے متعلق اتری ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماؤں سے مراد اب جتنی مائیں ہیں، چاہے تمہارے والد نے کسی کے ساتھ حلال طریقے سے تعلق رکھا ہو یا حرام طریقے سے تعلق رکھا ہو، صرف تم جس سے پیدا ہو وہی مراد نہیں، تمہارے والد کے جن جن سے تعلقات تھے اس اعتبار سے وہ تمام گویا کہ اس کے اندر آ جائیں گی، تمہارے دادا کے جن جن سے تعلقات تھے وہ تمام ان میں آ جائیں گی، اس کے والد کے جن جن کے تعلقات تھے سب اس میں آ جائیں گی. اسی طرح اب گویا کہ والد کے حوالے سے نانا بھی گویا کہ دادا کے حوالے سے نانا کی بھی گویا کہ یہاں پر وضاحت سید عالم نے فرمائی کہ اب نانا کے نکاح میں اگر کوئی عورت رہی ہے تو وہ تو حرام ہوئی ہوئی، لیکن نانا کے اگر تعلقات کسی کے ساتھ ناجائز رہے ہیں تو وہ بھی گویا کہ حرام ہوئی. اسی طرح اس کے والد کے ساتھ جو نکاح میں رہی ہے یا اس کے والد نے اگر نعوذ باللہ کوئی ایسا معاملہ کیا ہو تو یہ اوپر تک سارے اصول اور بیٹیوں میں نیچے تک سارے فروع یہ اللہ رب العالمین نے حرام فرمائے. ماں کیونکہ ہماری اصل ہے اس لیے اس میں سارے اصول حرام ہوتے ہیں، بیٹی ہماری فرا ہے کیونکہ وہ ہم سے ہیں، تو اب بیٹی کے ذمن میں جتنی آئے گی کیونکہ بیٹا بھی ہم سے ہے تو اس کی اولاد میں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بھی بیٹی ہے، بیٹی ہم سے ہے تو اس کی اولاد میں جتنی بیٹیاں پیدا ہوگی وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں. تو لہذا اصول میں ماں آتی ہے، فرو میں بیٹیاں آتی ہیں، تو جہاں اصول کو حرام کیا گیا تو سارے اصول حرام ہو گئے، اور جہاں فرو میں حرام کیا گیا وہاں سارے فرو حرام ہو گئے. اصول یوں سمجھ لیے، اصول ان کو کہتے ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور فرو ان کو کہتے ہیں جو ہم سے پیدا ہو رہے ہیں. درخت کی جڑ جو ہے یہ اصل ہے، پھر اس درخت سے جو پھل کھلے ہیں یہ فرع ہے. اب اس کے جتنے پھل کھلیں گے، جتنے کھلتے جائیں گے، چاہے جس شاخ پر کھلے، یہ اس درخت کے اصل کے بعد کھل رہے ہیں، اصل کی وجہ سے کھل رہے ہیں، تو یہ ساری فرع ہے. تو ہم جن سے پیدا ہوئے، جو ہمارے والدین ہیں، وہ ہمارے وجود کی اصل ہے، وہ ہمارے اصول ہے. تو وہ تمام عورتیں جو ہمارے وجود کی اصل قرار پاتی ہیں، چاہے ان سے ہمارے والدین کے تعلقات جو قرآن کہتا ہے جائز طریقے سے ہوں یا غیر شرعی طریقے سے ہوں، جو بھی طریقہ ہو، وہ ہماری کسی نہ کسی حوالے سے گویا کہ اصول قرار پاتی ہیں، وہ گویا کہ ہم پر حرام ہوتی ہیں. اور فروع کے اعتبار سے سب سے پہلی فرا جس نے ہم سے تولد کیا، جو ہم سے پیدا ہوئی ہے، وہ ہماری بیٹی ہے. اب اس بیٹی سے جتنی بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ ہماری فروع ہی شمار ہوگی. ہم سے پیدا ہوا بیٹا، اب اس سے جتنی اولادیں پیدا ہوں گی وہ ہماری بیٹی ہی اور ہمارے بیٹے ہی شمار ہوں گے. تو یہ جتنی گویا کہ بیٹی کے ذمن میں، جن سے تانیث کی، مونس کی ذمن میں جتنی اولادیں نیچے عورتوں کی صورت میں پیدا ہوں گی، وہ تمام کے تمام اس شخص کی فرا شمار ہوں گی. اور اللہ رب العالمین نے ان تمام سے نکاح کو حرام قرار فرمایا. بیٹی کے اندر جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، بیٹی میں نواسیاں تو خود بہود آ گئی، پھر اس نواسی کی بیٹی وہ بھی آ گئی، اس نواسی کی بیٹی، جب تک یہ بندہ زندہ ہے، جتنے اس کو نسب میں اس اپنی اصل بیٹی سے جتنی اولادیں دکھ رہی ہیں، یہ تمام کے تمام اس پر حرام ہو گئی. اب جب تک وہ زندہ ہے، اس اپنے بیٹے سے جتنی اولادیں پیدا ہوئی بیٹیوں کی صورت میں، وہ ساری کی ساری عورتیں بیٹیوں ہی کے حکم میں ہوں گی اور گویا کہ اس نسب میں آ جائے گی. تو یہ شریعت مطہرہ نے صرف ایک لفظ کے اندر ہی تمام تاریخ کو جمع کر دیا، تمام نقشے کو جمع کر. ہم نے تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کیا، تو پہلے اللہ نے اصول کو ذکر کیا، تمہاری بیٹیوں کو حرام کیا، پھر اس میں اللہ رب العالمین نے گویا کہ فرو کو گویا کہ ذکر کیا، پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہاری بہنوں کو تم پر حرام کر دیا ہے. اب بہنوں میں بھی تفصیل ہے، ایک تو وہ حقیقی بہن ہے جو ہماری اسی ماں کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے، جس ماں سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی سے ہماری وہ بہن پیدا ہوئی ہے. یا یوں سمجھ لیجیے کہ ماں باپ کی شرکت کے ساتھ، کہ باپ بھی وہی ہے، ماں بھی وہی ہے، اور جو بہن پیدا ہوئی اس کو گویا کہ حقیقی بہن کہا جاتا ہے، کہ جس باپ سے ہم پیدا ہو رہے ہیں اور جس ماں سے ہم پیدا ہو رہے ہیں اسی سے ہماری وہ بہن اسی طرح پیدا ہوئی ہے، تو یہ حقیقی بہن ہے. اسی طرح ایک علاتی بہن ہوتی ہے، کہ ماں شریک تو نہیں ہے لیکن باپ شریک ہے. والد نے متعدد نکاح کیے تھے، ایک عورت سے ہم پیدا ہوئے، ایک عورت سے دوسری عورت سے گویا کہ لڑکی پیدا ہوئی. اب وہ حقیقی بہن اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ، اس لیے کہ وہ صرف باپ شریک ہے، ماں شریک نہیں ہے. جب ماں اور باپ دونوں شریک ہو جائیں تو اسے حقیقی بہن کہتے ہیں، اور جب صرف باپ شریک ہو جائے اور مائیں مختلف ہو جائیں تو اس کو علاتی کہتے ہیں. اس طرح اخوائی، اخیافی بہن، کہ جس میں ماں شریک ہو، یعنی ایک عورت کا نکاح ہوا کہ جس سے پہلے شوہر سے کچھ بچے تھے، اب اس نے نیا نکاح کیا کسی سے متعلقہ ہونے کے بعد، یا گویا کہ رملہ یعنی ارامیل یعنی بیوہ ہونے کے بعد اس نے دوسرا نکاح کیا، اب دوسرے شوہر سے جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، اب اس کی اولاد اور اس عورت کی جو پہلے شوہر کی اولاد ہیں، یہ دونوں میں آپس میں بھائی بہن ہیں، لیکن یہ حقیقی بھائی بہن نہیں ہے، یہ خیافی ہیں. یعنی یہ عورت کی پہلے شادی ہوئی تھی اور اس سے اولاد ہوئی تھی. مختصر یہ، بہن چاہے ماں باپ ایک ہو اس صورت میں پیدا ہو، یا صرف باپ کے تعلق سے پیدا ہو، یا صرف ماں کے تعلق سے ہو، تو اللہ نے جو فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی، تم پر تمہاری بیٹیاں حرام کی گئی، تم پر تمہاری بہنیں حرام کی گئی، تو یہ جتنی بہنیں تینوں قسمیں جو بن رہی ہے یہ سب اس بہن کے مفہوم میں آ جاتی ہیں. یعنی نہ اپنے حقیقی بہن سے نکاح ہوگا، نہ اس لڑکی سے نکاح ہوگا کہ جو ہماری ماں سے تو پیدا نہیں لیکن وہ ہمارے باپ سے کسی اور عورت کے ذریعے پیدا ہے، وہ بھی بہن ہے. اور اس لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہوگا کہ جو ہمارے باپ سے تو پیدا نہیں لیکن اگر کوئی عورت نے، مثال کے طور پر کہ یہ عورت کی پہلے نکاح ہوا تھا اور وہ کسی اور شوہر سے پیدا ہوئی لیکن یہ ماں شریک ہوئی، تو ایک ماں اور باپ دونوں کی شرکت ہے، ایک صرف باپ کی شرکت ہے اور ایک صرف ماں کی شرکت ہے. دونوں ماں باپ میں کسی بھی صورت میں شرکت پائی گئی تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھائی بہن کہلائے گی.
حقیقی، اللہ کی اخیاتی، اس کو شریعت مطہرہ نے تین قسمیں کی ہے، اور ان تمام کو اللہ رب العالمین نے گویا کہ بہن میں شمار کیا ہے، اور جہاں یہ کہہ دیا کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہوئی ہے وہاں سارے اصول آ گئے، تمہاری بیٹیاں حرام ہوئی وہاں سارے فرو نیچے تک آ گئے، اور جہاں یہ کہا کہ تمہاری بہنیں حرام ہو گئی تو منقص گویا کہ منقسم کے اندر آپ کی سطح پر اب جتنی اولادیں اور بھائی بہن بن رہے ہیں یہ گویا کہ سب اس کے اندر آ گئے۔ یہ شریعت مطہرہ نے گویا کہ عرب کچھ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ تمام گویا کہ باتیں بیان فرمائی۔ اس میں چوتھا رشتہ اللہ رب العالمین نے پھوپھی کا بیان کیا ہے، اور پانچواں رشتہ اللہ رب العالمین نے خالہ کا بیان کیا کہ نہ پھوپھیوں سے تمہارے نکاح جائز ہے اور نہ خالاؤں سے تمہارا نکاح جائز ہے۔ پھوپھیوں سے بھی تمہارا نکاح حرام، خالاؤں سے بھی تمہارا نکاح حرام۔ اب چاہے وہ باپ دادا کی حقیقی بہن ہو، اب وہ یہ رشتہ وہاں چلے گا۔ اب جو پھوپھی ہے وہ بہن ہے نا، اب چاہے وہ باپ کی حقیقی بہن ہو، اللہ کی بہن ہو، اخیافی بہن ہو، چاہے وہ باپ کی حقیقی بہن ہو یا باپ کی باپ شریک بہن ہو یا باپ کی ماں شریک بہن ہو، وہ ہماری پھوپھی قرار پائے گی۔ اب کسی بھی صورت کے اندر گویا کہ اس سے نکاح جائز نہیں۔ یعنی ایک ایک لفظ کے اندر دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنی تفصیلوں کو یہاں پر جمع فرمایا۔ وہ ہماری گویا کہ حقیقی پھوپھی نہ صحیح، تو گویا کہ باپ کے ساتھ اس کی بہن ہونے کا رشتہ اور گویا کہ اخت ہونے کا رشتہ کہیں سے بھی پایا جائے گا تو پھوپھی کے زمرے میں آ جائے گی، چاہے وہ باپ کی حقیقی بہن ہو، اللہ کی بہن ہو، اخیافی بہن ہو، وہ تمام کی تمام گویا کہ پھوپھیوں میں آ جائے گی۔ اسی طرح ماں اور دادی اور نانی، ماں اور کیونکہ ماں کی بہن کو کیا کہتے ہیں؟ خالہ۔ تو اسی طرح اہل عرب جو ہے وہ ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں تو دادی کی بہن کو بھی خالہ کہتے ہیں۔ تو اب اس کی وہی تفصیل آ گئی، چاہے ماں کی جو بہن ہے وہ ماں کی سگی بہن ہو یا ماں کی باپ شریک بہن ہو یا ماں کی ماں شریک بہن ہو، بہنوں کی تینوں قسمیں گویا کہ اس بندے پر حرام ہو جائے گی۔ صرف یہ وہ نہ کہے کہ جناب جو میری سگی خالہ ہے میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو عورت ہے یہ میری سگی خالہ نہیں ہے، لیکن ہاں میرے نانا کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے ہے تو لہذا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے باپ شریک کے ساتھ بھی گویا کہ جو اولاد ہے اس کو بہن قرار دیا ہے، تو وہ بھی ماں کی بہن بنی تو ہماری وہ بھی خالہ کا حکم رکھے گی۔ اسی طرح ماں کے ذریعے جو نانی بن رہی ہے، اس نانی کے اگر اور اولادیں اس اصل نانا کے ساتھ نہ تھی، پہلے گویا کہ شوہر کے ساتھ تھی، تو ایک حکم میں وہ نانا بھی بن رہے ہیں اور یہ نانی کی اولادیں بن رہی ہیں، تو یہ ماں شریک، ہماری ماں کی ماں شریک بہن ہوئی تو یہ بھی خالہ کا حکم رکھے گی۔ ماں کی ماں شریک اور باپ شریک بہن ہوئی تو یہ تو سگی خالہ ہوئی، ماں کی باپ شریک بہن ہوئی یہ بھی خالہ ہوئی، ماں کی صرف ماں شریک بہن ہوئی تو یہ بھی خالہ ہوئی۔ تو حقیقی ہو، اللہ کی ہو، اخیافی ہو، یہ ہر صورت تینوں جمع ہو کر گویا کہ ماں کے بہن کے حکم میں آتی ہے۔ تو اب وہ بہن کا حکم جو ہم نے پہلی صورت میں بیان کیا وہ ماں کے لیے بھی رہے گا اور دادی کے لیے بھی رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں یہ کہا کہ ہم نے تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام کی، تو اب وہ تینوں قسمیں باپ کی بہنوں کی وہ جمع ہو جائیں گی، وہ تینوں قسموں کے ساتھ وہ گویا کہ پھوپھیاں قرار پائے گی، چاہے باپ کی وہ حقیقی بہن ہو، باپ کی وہ اللہ کی بہن ہو، باپ کی وہ خیافی بہن ہو، وہ تینوں کے تینوں آ کر گویا کہ پھوپھیوں کے حکم میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ پھوپھیوں کا رشتہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے تو تینوں رشتے وہاں سے گنیں گے، اور خالہ کا رشتہ ماں سے ہوتا ہے تو یہ تینوں رشتے پھر یہاں سے گنیں گے۔ تو یہ تینوں قسموں کی خالہ اور وہ تینوں قسموں کی پھوپھیاں یہ گویا کہ حرمت کے اندر آ جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان سے نکاح دائمی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا ہم نے تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا، ہم نے تم پر تمہاری بیٹیوں کو حرام کر دیا، ہم نے تم پر تمہاری بہنوں کو حرام کر دیا، اب اس کی تفصیلیں ذہن میں آپ کی آ چکی ہیں، ہم نے تمہاری پھوپھیوں کو تم پر حرام کر دیا، ہم نے تم پر تمہاری خالاؤں کو حرام کر دیا۔ لیکن یہاں پر فقہا نے بہت بہترین ایک اصول نکالا جس کو میں آسان کر کے عرض کروں۔ فرمایا کہ جو اصل بعید ہے، اصل بعید کی تمام فروع قریبہ، اصل بعید کی تمام فروع قریبہ کو حرمت شامل ہے، لیکن اصل بعید کی فروع بعید کو بالاجماع جائز ہے۔ اس کو یوں آسان سمجھ لیجئے کہ پھوپھی سے تو ہمارا نکاح نہیں ہے، پھوپھی سے ہمارے نکاح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اصل بعید سے آ رہی ہے، اور جو باپ کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے وہ فرائے قریب سے بن رہا ہے، اس سے تو نکاح جائز نہیں، لیکن جو اس کی اولادیں ہیں وہ اصل بعید بھی ہے اور فرائے بعید بھی ہیں. اس کو مثالوں سے عرض کر دیتا ہوں, اصل بعید بھی ہے فرائے بعید بھی ہے, تو ان کی اولادوں کے ساتھ نکاح جائز ہے. یعنی خالہ سے تو نکاح جائز نہیں لیکن خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے, پھوپھی سے نکاح جائز نہیں لیکن پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے. تو یہ فقہا نے یہاں پر گویا کہ ضمن رشتہ نکالا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جناب یہ پھوپھی حرام ہوئی تو پھوپھی کی بیٹی بھی حرام ہوئی. تو اس کے لیے علماء نے ایک اصول ہے ٹرمپ سے فقہا کا جس کو سمجھانے کے لیے ایک طویل وقت چاہیے, تو میں نے اسے صرف مثال پر اختصار کیا. فقہا اس کو ان رشتوں کو جائز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جہاں پر اصل بعید کے ساتھ فروع قریبہ ہو تو وہ گویا کہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے, لیکن جہاں پر اصل بعید کے ساتھ فروع بعید بھی ہو جائے تو وہاں پر گویا کہ نسبت حلال ہو جاتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ صرف پھوپھی حرام ہو سکتی ہے وہ تینوں قسموں کے ساتھ, لیکن ان کی اولادیں آپس میں اگر نکاح کرنا چاہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کو گویا کہ حلال فرمایا ہے, اس ضمن کے ساتھ کہ جناب جو اس کی اولادیں ہیں اور جو اس کی پھوپھی کی اولادیں ہیں اللہ رب العالمین نے دونوں کے نکاح کو جائز کیا ہے. اسی طرح خالہ کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ اصل خالہ کے ساتھ تو نکاح نہ تھی, خالہ کے ساتھ نکاح تو نہ تھی لیکن باہم اولاد کا آپس میں نکاح اللہ رب العالمین نے گویا کہ جائز فرمایا ہے. لیکن خالہ کے ساتھ یہ اصلاً خود نکاح نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جناب پھر وہ گویا کہ اصول کے ساتھ وہ تمام چیزیں حرام ہوتی چلی جائے گی. میں مصاہرت کے اندر اس کی گویا کہ مزید تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. جو ضمن عامۃ الناس کے لیے ہمارے ذہن میں رکھنا وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری مائیں تم پر حرام کی تو تمام ماؤں میں جتنے اصول ہیں اور ماؤں میں جتنے فروع ہیں تمام آ گئی. ہم نے تمہاری بیٹیاں تو بیٹی ہماری اصول نہیں ہماری فرا ہے تو نیچے جتنی فرائیں آ گئی, جتنی گویا کہ ہماری پوتیاں ہیں پوتے ہیں سب آ گئے. ہم نے تمہاری بہنیں تم پر حرام کر دی تو بہنوں کی تینوں قسمیں, اور پھر بہنوں کی جتنی اولادیں ہیں بھانجیاں جتنی ہوئیں اور بھتیجیاں جتنی ہوئیں یہ ساری کی ساری گویا کہ اللہ رب العالمین نے بیٹی کے حکم میں دے کر بندے پر گویا کہ حرام کر دیا ہے. اسی طرح پھوپیاں اور پھوپیاں باپ کے تینوں رشتے کے ساتھ, خالائیں ماں کے تینوں رشتوں کے ساتھ سگے ہونے کے اعتبار سے حقیقی آلاتی اخیافی یہ تینوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا. تو ایک ایک لفظ کے اندر یہ سات حرمت کے رشتے ہیں لیکن اس کے درمیان اللہ رب العالمین نے ایک پورے خاندان کے تسلسل کو گویا کہ بیان فرما دیا ہے. بھتیجی اور بھانجی یہ پھر ذکر کیا گیا کہ بھتیجی اور بھانجی یہ چھٹا اور ساتواں رشتہ آ رہا ہے کہ بھتیجی اور بھانجیاں ہم نے تم پر گویا کہ حرام کر دی ہیں. اب بھتیجی اور بھانجی سے مراد بھائی اور بہن کی تمام اولادیں ہیں. بھائی سگے بھائی سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ تو بھتیجی ہوئی, اب اس سے جتنی اولادیں پیدا ہوں گی وہ ساری ہماری بھتیجی کے حکم میں ہوں گی. بہن سے جتنی اولادیں پیدا ہوئی, پہلے تو بیٹی سے پوتا پوتی کا مسئلہ تھا اب بہن سے اور بھائی سے آ گیا, بھائی سے جتنی اولادیں پیدا ہوں گی وہ ساری کی ساری گویا کہ بھتیجیاں کہلائیں گی, اور بہن سے جتنی پیدا ہوں گی وہ ساری کی ساری ہماری بہن سے جو پیدا ہوں گی وہ اسی ضمن میں آتے ہوئے بھانجیاں کہلائیں گی. تو جتنی بھتیجیاں اور جتنی بھانجیاں ہیں وہ تمام کے تمام بھتیجی اور بھانجی کے اس مفہوم کے اندر آ جاتی ہیں. جس طرح کہ بیٹی کے اصول کے اندر ساری اولادیں پوتی اور پوتیاں آ جاتی ہیں, اسی طرح بہن کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حرمت کے پہلو رکھے ہیں تو ابتدائی تین رشتے اور اس کی اولادوں کے اندر جتنی اس کی اولادیں چلیں گی اور جہاں تک وہ ہماری بھانجیاں بنیں گی اور جہاں تک وہ بھتیجیوں کا رشتہ چلے گا تمام کو اللہ رب العالمین نے اس شخص کے اوپر جو اس رشتے کے ساتھ مربوط ہے اور متعلق ہے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر رکھا. تو یہ سات رشتے حرمت کے تھے جس کو سب جانتے ہیں, لیکن آگے آنے والے رشتے کچھ ایسے ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے, لیکن میں نے حرمت کے تینوں تقاضوں کو رکھنا تھا اس لیے نسب کے یہ رشتے ہم نے رکھے ہیں. حرمت نسب کے رشتے یہ تقریباً ہر مسلمان اس کو جان لیتا ہے اور اس کے ساتھ حیا کر لیتا ہے, لیکن کچھ رضاعت کے رشتے ہیں اور خود مصاہرت کے رشتے ہیں اس پر بندے کی توجہ نہیں ہوتی ہے, یہ لا علمی ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر گویا کہ وہاں پر سخت قسم کے اشکالات اور سخت قسم کے گویا کے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ اس میں اب میرا کیا قصور ہے میری بیوی کا کیا قصور ہے. تو سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو نکاح کے ساتھ جاننے والے ضروری سمجھنے والے علم کی ضروریات کو متعلق کیا ہے سب سے پہلا تو قصور یہی ہے, اور دوسرا قصور یہ ہے کہ گھر میں تم نے فحاشی اور گویا کہ شریعت کے ناپسندگی کی جو باتیں ہیں وہ اس قدر پھیلا دی کہ جناب اب اس کے ذریعے کوئی کام ہو رہا ہے, اور شریعت نے جو حدود رکھی تھی حیا کی غیرت کی، اس کو بندے نے خود پامال کر دیا، تو اس میں شریعت کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے خود اپنی اصلاح کے لیے وہ ذرائع مہیا نہیں کیے۔ تو یہ سات رشتے یہاں پر حرمت نسب کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب حرمت رضاعت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ مائیں بھی تم پر حرام ہو گئی ہیں کہ جن کا تم نے دودھ پیا ہے، بچے نے جس عورت کا دودھ پیا وہ عورت اس بچے کی ماں ہو گئی، اور اس کا شوہر یعنی جس کا دودھ پیا ہے تو اس کا جو شوہر ہے تو وہ بھی گویا کہ باپ کے حکم میں آ گیا، وہ بھی اس بچے کے لیے، اگر بچے نے دودھ پیا ہے تو اس لڑکے کی وہ ماں بن گئی اور باپ بن گیا، اور لڑکی نے دودھ پیا ہے تو اس لڑکی کے لیے وہ عورت جس کا دودھ پیا ہے وہ ماں بن گئی، اور اس عورت کا شوہر جو ہے وہ باپ بن گیا۔ اس عورت کی تمام اولادیں، اس عورت سے پیدا ہوئی جتنی تمام اولادیں ہیں، وہ اس دودھ پینے والے کی بہن بھائی بن جائیں گے۔ جس طرح اللہ نے ایک بطن اور نسب سے دائمی تمام جو ہے کہ ایک جال کی صورت میں، ایک مشے کی صورت میں، یہ باہم ایک اخوت اور فیملی کی صورت میں آ کر رشتے حرمت والے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے جس طرح اللہ نے نسب سے رشتے کو حرام فرمایا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے رضاعت سے بھی رشتے کو حرام فرمایا۔ جس سے دودھ پی لیا جائے، بچے نے جس کا دودھ پیا، وہ مدت آگے آ رہی ہے، جن مدتوں کے اندر پیا، یہ لڑکی نے دودھ پیا تو اس عورت کے حمل کے ساتھ جتنے بچے تھے وہ تمام اس دودھ پینے والے لڑکے یا لڑکی کے بھائی بہن ہو جائیں گے۔ اور علماء یہاں پر ایک تفصیل لکھتے ہیں کہ اس عورت کی تمام اولادیں اس دودھ پینے والے کے بہن بھائی ہو جائیں گے، خواہ اس شوہر سے ہوں یا دوسرے شوہر سے ہوں، اس کے دودھ پینے سے پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں، یہ کوئی غرض نہیں، یا ساتھ کی ہیں۔ دودھ پینا شریک ہو گیا وہ گویا کہ رضائی بہن بھائی ہو گئے۔ دودھ پلانے والی عورت کے بھائی اس کے ماموں اور بہنیں خالائے ہو جائیں گی، اسی طرح رضائی باپ کی اولاد اس کی رضائی بہن ہوں گی، اور رضائی باپ کے بھائی اس کے چچا اور بہنیں اس کی پھوپیاں ہو جائیں گی۔ یعنی وہ سارے کے سارے جو نسب کے رشتے تھے، بس جس طرح نسب سے تمام وہ برادری ایک گویا کہ منسہ شہود میں آ رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے بعین ہی اسی طرح صرف دودھ کے رشتے تھے، صرف ایک دودھ کا رشتہ بھی متعلق ہوا، پہلے وہاں نسب پیدا ہونا تھا، اب نسب کا تو رشتہ نہیں رہا، لیکن وہاں پر دودھ کے رشتے کو متعلق کر کے انہی چیزوں کو حرام قرار دے دیا جس طرح کے نسب کے اندر جو رشتے حرام قرار پا رہے تھے۔ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو خود مربوط کیا ہے، صحیح بخاری کے مرفوع حدیث سے فرما، یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب سے حرام ہیں حضور فرماتے ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہے۔ اس کو مختصر کر کے میرے آقا نے سمجھا، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو رہے ہیں وہ رشتے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو علماء نے لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے اور یہ قرآن کے درجے میں ہے، کوئی شخص اگر اس حدیث کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، جس میں میرے آقا نے فرمایا یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، ہر وہ رشتہ جو نسب سے حرام ہو جاتا ہے تو وہ رشتہ رضاعت سے بھی گویا کہ حرام ہو جائے گا۔ یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک خاوند کی دو بیویاں ہیں، ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، ایک خاوند کی دو بیویوں نے الگ الگ ایک ایک بچے کو دودھ پلایا ہے، ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، دونوں نے الگ الگ، اس نے کسی اور بچے کو دودھ پلایا اور دوسری نے جو ہے کسی اور بچے کو دودھ پلایا، تو کہا جی ایک خاوند کی دو بیویوں نے الگ الگ ایک ایک بچے کو دودھ پلایا، تو دونوں بچے آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے، ان کا نکاح آپس میں حرام ہے، بچے ایک باپ کے ہوں یا الگ الگ باپ کے ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مسلمانوں کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بیان فرما دیا کہ جناب جب ایک باپ کے نکاح کے اندر متعدد عورتیں آ گئی، تو اب جس عورت کا اس نے دودھ پیا تھا تو اس کا شوہر اس کا باپ ہوا، اب اس شخص نے جس سے نکاح کیا، خواہ اس عورت کی اولادیں جو ہیں انہوں نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا اور اس عورت کی اولاد نے ان عورت کا دودھ نہیں پیا، لیکن باپ کی وجہ سے، کیونکہ نسب کی حرمت وہی حدیث پاک کی وجہ سے اس مسموم کو پھیلایا گیا ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، جب نسب کی وجہ سے اصول کے تحت کئی رشتے حرام ہوتے ہیں، فروع کے تحت کئی رشتے حرام ہوتے ہیں، تو رضاعت کے تحت بھی کئی اصول کے تحت رشتے حرام ہو جاتے ہیں اور فروع کے تحت حرام ہو جاتے ہیں. یہ رشتہ جو حرام ہوا یہ اصول کی وجہ سے ہوا ہے کہ جناب اب وہ جس طرح نسبی باپ ہوتا ہے تو اسی طرح وہ رضائی اعتبار سے وہ نسبی باپ کا حکم رکھے گا. اب اس سے دیگر عورتوں سے بھی کوئی اولاد پیدا ہوگی تو یہاں پر جب نسب کے اعتبار سے ایک باپ کی اگر کئی بیویاں ہوں اور اس کی کئی اولادیں ہوں تو جب ہم باپ شریک بہن کہتے ہیں، ماں شریک بہن کہتے ہیں اور نسب کے اندر یہ شرکت علاقی حقیقی اخفائی بناتے ہیں تو یہی رشتے گویا کہ رضاعت کے اندر آ جائیں گے. تو خواہ اگر وہ ماں شریک دودھ نہیں پیا ہے لیکن باپ کی شرکت کے اعتبار سے وہ بھائی بہن بن جاتے ہیں. اور حضور کی حدیث یہاں پر اس پورے مفہوم کو گھیر لیتی ہے کہ سرکار فرماتے یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب. ہر وہ رشتہ، ہر وہ تعلق جو نسب سے حرام ہوتا ہے بعین ہی وہ تعلق دودھ پلانے سے حرام ہو جاتا ہے. مدت رضاعت 2 سال ہے، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، یعنی بچے کو 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا جائے گا. لڑکا ہو یا لڑکی یکساں ان کی عمر ہے، اس سے زیادہ عمر تک دودھ پلانا حرام ہے. البتہ 2.5 سال جو علماء لکھتے ہیں، 2.5 سال، ایک تو میں یہاں پر بیان کروں کہ یہاں پر بعض علماء نے امام اعظم ابو حنیفہ 2.5 سال کی طرف جاتے ہیں، امام صاحبین جو کہ 2 سال کی طرف جاتے ہیں، اس کو علماء نے بڑے خوبصورتی انداز میں تدبیر کی ہے. ایک ہے دودھ کی مدت کو چھڑانا، ایک ہے حرمت رضاعت کا ثابت ہو جانا، ایک ہے کتنی عمر تک اگر دودھ پیے گا تو بیٹا بن جائے گا، ایک ہے کہ اپنے بچے کو کتنی عمر تک دودھ پلانا ہے. یہ 2 صورتیں ہیں. تو فرمایا گیا کہ 2.5 سال تک کسی بچے نے کسی عورت، یعنی بچے کی عمر جو ہے وہ 2.5 سال ہے، 2.5 سال سے کم ہے، 2.5 سال تک کی عمر کے اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. لیکن عورت جب خود دودھ پلائے گی تو اس کی آخری عمر گویا کہ 2 سال ہے. یعنی دودھ پلانے کی عمر 2 سال بچے کی ہے، اس کے بعد بچے کو دودھ پلانا علماء نے حرام لکھا ہے، لیکن حرمت ثابت ہونے والی عمر جو ہے وہ 2.5 سال ہے. اس کو اس طرح تدبیر کر لی جائے. ایک بچہ جس کی عمر جو تھی وہ 2 سال سے زیادہ تھی لیکن اگر اس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، پلانے کی عمر نہیں، اس کو پلا دیا گیا اور اس کی عمر 2.5 سال سے کم تھی تو حرمت رضاعت اس کے لیے ثابت ہو جائے گی اور سارے رشتے جو نسب کے تھے وہ اس کے لیے متعلق ہو جائیں گے. لیکن اپنے بچے کو جو دودھ پلانا ہے تو اس دودھ پلانے کے احکام کو جو ذکر کیا گیا وہ 2 سال ہے. 2 سال رضاعت کی عمر ہے اور حرمت رضاعت ثابت عمر ہونے کی عمر جو ہے وہ 2.5 سال ہے. میں اس پر ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں گویا کہ تھوڑے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے عرض کرتا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے کہ جب یہ رشتے کی حرمت لازم نہیں ہوئی تھی تو سرکار کی ایک صحابیہ ہیں، وہ ایک بچے کو انہوں نے گود لیا تھا اور گود لے کر، یہاں پر حرمت کے رشتے میں مائیں جب ہی بنیں گی، حرمت کے رشتے میں مائیں جب بنیں گی جب یہ 3 رشتے ثابت ہوں گے، یا تو نسبی رشتہ ہوگا یا سسرالی رشتہ ہوگا یا رضاعت کا رشتہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی ہو اور لڑکا بچہ بالغ ہو جائے تو پردے کے حکم متحقق ہو جائیں گے، وہ ماں کے حکم میں نہیں آئے گی، وہ ماں کے حکم میں. اب میں جو یہ مختصر طور پر نسبی رضائی مصاہرتی بات کر رہا ہوں، اس کے ضمن میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہے. اس کے علاوہ ہر عورت کے ساتھ پردہ ہوگا، یہاں تک کہ دیکھیے امہات المومنین ہماری مائیں، قرآن نے ان کو امہات المومنین کہا ہے، مسلمانوں کی مائیں قرار دیا ہے، لیکن اس قانون کو ملحوظ رکھا گیا ہے قرآن میں پھر بھی کہ ان خواتین کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی، نہ ان سے ہمارا مصاہرت کا رشتہ ہے، نہ ہمارا ان سے رضاعت کا رشتہ ہے، نہ ہمارا ان سے نسب کا رشتہ ہے. فضیلت کے اعتبار سے گویا کہ ماں تو کہہ دیا گیا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب تم ازواج مطہرات کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی پردہ کریں گی اور تم بھی پردے کے تمام تقاضے بجا لاؤ گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علی رضوان، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کسی کی بھی بارگاہ میں جاتے تو گویا کہ پردے کے وہی احکام ہوتے جو عام عورتوں کے ہوا کرتے تھے. فضیلت کے اعتبار سے انہیں ماں کہا گیا اور ان میں کئی وجہ ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں، اس لیے ان کو کہا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص انہیں نکاح کا پیغام نہیں بھجوا سکتا، کیونکہ نکاح کا پیغام کسی کو نہ دینا یہ 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو نسب کے طور پر وہ ماں بن رہی ہو یا رضاعت کے طور پر ماں بن رہی ہو، جتنی چیزیں آ رہی ہیں. اب نسب کے طور پر ماں بن رہی ہو یا نسب میں جتنی حرمتیں آ رہی ہوں، جو 7 حرمتیں ہیں جتنی آ رہی ہوں اس کی وجہ سے نکاح نہیں، گویا کہ نکاح کا پیغام نہیں بھجوا سکتے. رضاعت کے ساتھ جتنے حرمت کے رشتے متعلق ہو رہے ہیں ان عورتوں کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا سکتے. مصاہرت کے اعتبار سے جتنے رشتے متحقق ہو رہے ہیں ان عورتوں کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا سکتے. تو نبی کی بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ تھا. تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام حرمت کی بنا پر اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں. تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہا یہ پردہ بھی کرنا ہوگا. تو شک پیدا ہوا تو پھر کیا نکاح کا پیغام سورہ حضاب میں پھر آگے الگ آیت بیان کی گئی کہ یہ تمہاری مائیں ہیں, یہ ان کی طرف نہ نکاح کا پیغام بھیجوانا جائز ہے اور نہ یہ گویا کہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں. اللہ رب العالمین نے دائمی طور پر اضافی استثنائی طور پر خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے طور پر اللہ رب العالمین نے نہ نسبی نہ رضائی نہ مصاہرت, اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ ساری خصوصیات میرے آقا کی فضیلت سے امہات المومنین کو عطا فرمائی ہے. تو اب دیکھیں ان کو ہٹایا تو پھر ان کے ساتھ قیدیں بھی خدا نے ذکر کی ہیں کہ پردہ بھی ہوگا, بعد میں شادی بھی نہیں ہوگی. یہ ساری قیدیں حضور کی فضیلت کے ساتھ متعلق کی ہے. تو پتا چلا اصل میں یہی تین رشتے حرمت کے ہیں, اصل میں یہی تین رشتے حرمت کے ہیں. نسب کے رشتوں میں وہ ساتوں اور اس ساتوں کی ساری شاخیں, رضاعت کے رشتوں میں یہ ساری شاخیں اور مصاہرت کے رشتوں میں ساری شاخیں, یہی تین بنیادی رشتے ہیں کہ جن سے گویا کہ حرمت ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہر عورت کے ساتھ پردہ ہوگا اور گویا کہ ہر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. لیکن پردے کے حوالے کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ خواتین جو بوڑھی ہو جاتی ہیں, معمرہ ہو جاتی ہیں, جس کو شریعت کہتے ہیں کہ وہ محل مشتہات نہ رہے. فاضل بریلوی سے سوال ہوا تھا فتح رضویہ شریف میں, کیا مریدنی اپنے پیر کے پاؤں اور کمر کو دبا سکتی ہے؟ تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت عظیم فقی ہیں, بلکہ اجتہاد کے مقام پر فائز ہیں. تو وہ تفصیل کم اصطلاح زیادہ استعمال کرتے ہیں, وضاحت کم اصطلاح زیادہ استعمال کرتے ہیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ایک ہی لائن میں جواب دیا اس کا, فرمایا کہ ہاں کر سکتی ہے جبکہ محل فتنہ نہ ہو. محل فتنہ نہ. اب کچھ لوگوں نے اس پر شاید شور بھی مچایا کہ اعلی حضرت نے جو ہے مخالفین نے کہ یہ کہہ دیا کہ مریدنی اپنے پیر کے گویا کہ پاؤں اور کمر کو دبا سکتی ہے, پیر دبا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ محل فتنہ کو بھی ذکر کرتے, لیکن اس محل فتنہ میں اتنی ہی گہرائی ہے جتنا اللہ نے فرما ہم نے تمہاری ماؤں کو تم پر حرام کر دیا. اس لفظ ماں میں جتنی گہرائی ہے, ہم نے تمہاری بیٹیوں کو تم پر حرام کر دیا, اس میں جتنی گہرائی, ہم نے تمہاری بہنوں کو تم پر حرام کر, اتنی گہرائی ہے. تو محل فتنہ کی تعریف چند صفحے بعد فاضل بریلوی سے کسی نے سوال کر دیا تھا. تو اور یہ فقہ کی اصطلاح ہے, اس میں کوئی گرفت کی بات بھی نہیں تھی, ایک حسد تھا کیونکہ ایسا فقی شاہکار ان کو اپنے مولویوں کے پاس نظر نہیں آتا. ان بیچاروں کو تو اتنی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ جو قرآن ایک بخشا جا رہا ہے کہ وہ سب کو پہنچے گا یا اس میں ٹکڑے 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 ہو جائیں گے. تو جس مفتی کا معیار یہ ہوا کہے کہ جناب جب آپ ایک قرآن پڑھ کر ساری امت کو بخشیں گے تو وہ چار چرانہ بھی نہیں بچے گا, پانچ پیسے بھی نہیں بچیں گے, ذرہ بھی نہیں بچے گا جب ساری امت کو بٹے گا. تو جس مفتی کی فقہ کا حال یہ ہو اور اس کے تفقہ فی الدین کا وبال اور آفت یہ ہو, جس کو یہ بنیادی مسئلے سمجھ میں نہ آئے حضرات گرامی, تو وہ کہاں پر اور فاضل بریلوی کی وجاہت کہاں پر ہے؟ جس طرح کہ کسی نے کہا کہ حضرت صاحب ذرا یہ آپ یہ بتائیے یہ جو ذکر بالجہر ہم کرتے ہیں, ذکر بالجہر جائز ہے, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب دیا سائل کو دلیل سے کیا مطلب. تو جب مفتی ایسا زبردست آ جائے کہ جو بغیر دلیل کے بات کرتا رہے اور ڈانٹے سائل کو اور کہے کہ جناب تمہیں دلیل کی کیا ضرورت, بس مسئلہ سن لو, تو جناب پھر اس تفقہ فی الدین میں اس کا کیا مقام ہوگا اور اس کا حال کیا ہوگا, اس بات کا آپ گویا کہ اندازہ آسانی سے لگا سکتے ہیں. یا ایک آسان سی مثال دے دو, کسی نے کہا حضرت یہ ہم دوسرے علاقے میں رہتے ہیں, دور سے کمانے کے لیے آتے ہیں اپنے علاقے میں, تو جب ہم عید کا دن ہوتا ہے تو اپنی تنخواہیں جمع کر کے منی آرڈر کے ذریعے اپنے گھروں میں بھیجتے ہیں. تو منی آرڈر والے پتا ہے کیا کرتے ہیں کہ 100 روپے کے اوپر 5 پیسہ 10 پیسہ, اس پرانے دور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, 5 پیسہ 10 پیسہ گویا کہ اس پر لیتے ہیں. تو یہ جائز ہے؟ تو مفتی صاحب کا ذوق فقہ دیکھے, کہتے یہ سود ہے. جس کو منی آرڈر کے ٹکٹ اور کرائے اور سود میں فرق نہ ہو, یہ مسئلہ پھر فاضل بریلوی سے پوچھا گیا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے پھر, اور کہا کہ جس کو کرائے اور سود میں فرق نہ آئے, کرائے اور سود میں فرق نہ آئے, وہ اگر فقہ اور استاد کی گدی کو سنبھال لیں گے تو وبال ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو انہی کی جانب سے اعتراض ہوا کہ یہ تو محل فتنہ. تو محل فتنہ کی تعریف اعلی حضرت فاضل بریلوی نے خود کیا کہ جب عورت عمر کے اس نہج پر پہنچ جائے, کریہ الوجہ, اور عمر کس اعتبار سے ہو جائے کہ وہ محل مستحاض نہ ہو، جس کو تحت دیکھ کر عمر کی اس نہج پر پہنچ جائے کہ جناب جو اس کو دیکھ کر شہوت نہ بھڑکے، تو وہ پھر پردے کے اس حکم سے مستثنی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ دین کے ساتھ اسرار دین کیا، پردے میں ایسے کیا راز ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کے درمیان یہ پردے کی اتنی بنیادی حدود رکھی ہیں۔ تو اصل چیز وہ شہوت کا پایا جانا تھا، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، تو امام اعظم نے تو اسی حدیث سے استدلال کیا تھا، فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دور میں جب عورتوں کے بناؤ سنگار، اس دور میں عورتوں کا بناؤ سنگار، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے دور میں، حضرت ام المومنین کہتی ہیں ہمارے دور میں جو عورتوں کا بناؤ سنگار ان کی حرکتیں ہیں، اگر یہ رسول اللہ دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے ایسے روک دیتے جس طرح کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا۔ تو میری ماں تو اپنے دور کی بات کر رہی ہے، اور یہ 2008 کے اندر جو تباہیاں ہیں اس میں عورتوں کو مسجد میں آنا اور قبروں پر جانا یہ کتنا بڑا محل فتنہ تھا۔ لیکن پھر بھی علماء نے، یہاں پر بعض علماء نے اجتہاد کیا، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں ان سے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً اگر پردے کا باقاعدہ اہتمام ہو اور الگ دروازہ ہو، میں نے اپنی مسجد کے انتظامیہ سے بھی کہا کہ یہاں پر یہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جناب کچھ لوگوں نے اس قسم کے معاملات کر کے ایسے پروگرام گرم کر دیے ہیں کہ جس سے ہم مردوں تک تو دین پہنچاتے ہیں، عورتیں گویا کہ اس سے غافل رہتی ہے۔ تو مساجد کے اندر اگر واقعی میں ایسا انتظام ہو، پردے کا اہتمام ہو، دروازہ الگ ہو، اور گویا کہ وہاں پر کسی مرد کا گزرنا ہو، تو شریعت مطہرہ نے جس طرح محل فتنہ کہہ کر بعض لوگوں کے لیے استثناء کیا ہے، تو یہ تمام قیودات سے گویا کہ ان اجتماعوں کا بھی استثناء ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی گویا کہ بعض مساجد کے اندر خواتین آتی ہیں با پردہ ہو کر، شریعت نے ملاحظہ کیا ہے جس حرمت کو، وہ اختلاط مرد و زن ہے، اختلاط مرد و زن ہے جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے چہرے کی خوبصورتی ہو یہ بھی فتنہ، اس کی آواز ہو یہ بھی فتنہ، اس کا جسم ہو یہ بھی فتنہ، وہ خود آ کر مردوں کے درمیان آ جائے یہ فتنہ۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب محل فتنہ نہ ہو، فتنے کی کوئی چیز نہ پائی جائے، تو پھر پردے کے احکام اڑ جاتے ہیں۔ مثلا اختلاط مرد و زن نہیں ہے تو عورتیں آ کر عبادت کر سکتی ہیں، میلاد کر رہی ہیں اور اتنے بڑے بڑے اسپیکروں پر کر رہی کہ پورا محلہ سن رہا ہے، تو ایک کام تو مستحب تھا، ان کی آواز خود فتنہ تھی، تو یہ تو ناجائز ہے۔ لیکن میلاد ناجائز نہیں، یہ انداز ناجائز ہے۔ لیکن اگر ہاں، اگر وہ بند جگہ پر جہاں پر ان کی آوازیں انہی تک پہنچے، خواتین تک پہنچے، غیر مرد تک وہاں پر گویا کہ آواز نہ پہنچے، اب اگر کوئی مرد خود گھسنے کی کوشش کرے تو اس کی اگر کوئی شامت کر دی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں پر خواتین کا یہ مجمع ہو اور ان کی آواز انہی کے درمیان گردش کرتی رہے، تو یقیناً میلاد کا ثواب بھی ہے اور تمام عبادات ہیں، اس لیے کہ جو عبادات اور ثواب مرد سے متعلق ہے وہی حقوق اور معاملات عورت سے متعلق ہے۔ تو فاضل بریلوی علیہ رحمت سے جب پوچھا گیا تھا کہ جناب محل فتنہ کیا ہے، تو فرمایا اتنی قریب الوجہ ہو، چہرہ اتنا گویا کہ خراب ہو کہ جس کی طرف گویا کہ فتنہ نہ ابھرتا ہو، یا عمر کے اس مقام پر پہنچ چکی ہو جو محل فتنہ نہ ہو، تو اس پر فاضل بریلوی علیہ رحمت اس چیز کی اجازت گویا کہ مرحمت فرمائی ہے۔ تو بعض استثناءات اور اسرار دین کو دیکھ کر ان تمام چیزوں کو گویا کہ ملحوظ خاطر رکھا جا سکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یقیناً مساجد کے اندر اگر یہ چیزیں با پردہ ہو کر شروع کر دی جائیں، تو یقیناً بہت بڑا انقلاب گھروں کے اندر بھی آ سکتا ہے، کہ جب یہ ساری اعتقاد صحیحہ اور اعمال صحیحہ کی باتیں جب خواتین تک ایک اچھے انداز میں پہنچے گی، ہم تو ٹی وی کے سامنے بٹھا کر میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں، نہ جانے اس میں کیا بولا جا رہا ہے، کون بول رہا ہے، کچھ پتا نہیں ہے، چینل کے لیے ریموٹ ہاتھ میں ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جناب اگر کہیں یہ تمام معاملات کا اہتمام ہو، تو شریعت مطہرہ نے وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور بد مذہبیت کی یلغار کو دیکھتے ہوئے اس کا حکم دیا ہے۔ جو متقی بن کر اس کو پھر بھی زور لگائے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، پھر جو عورتیں گمراہ ہوں گی اور جو بد مذہبوں کے نقش قدم پر چلیں گی، قیامت کے دن پھر تم خدا کے سامنے کھڑے ہو کر خود ہی اس چیز کا جواب دینا۔ ہم بھی خوف خدا رکھتے ہیں، ہم عورتوں کو چھٹی نہیں دے رہے، ہم معاملات نہیں دے رہے، ہم بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جبکہ فتنے کی ساری چیزوں کا سدے باب کیا جائے۔ اور آج بھی علماء ربانیین اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، ہم انہیں بزرگ کہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے وہاں پر بھی سارے معاملات موجود ہیں، تو پھر مساجد کے اندر یہ معاملات کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو رضاعت سے جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں نسب سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں، وہ بھی آئینی ہی رضاعت سے بھی حرام ہوتی ہے۔ تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال، حرمت رضاعت کے ثبوت کی مدت 2.5 سال، یہ شریعت مطہرہ نے متعین کیا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ خود شارع ہے میرے آقا اس سے مستثنا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون آئی اور رو رہی تھی. مسلم شریف کتاب الرضاع کی حدیث ہے, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ یہ فلاں صحابی کا نام لیا کہ جب یہ چھوٹا سے تھا تو میرے گھر میں آتا تھا, میرے گھر اولاد نہیں تھی, یا رسول اللہ میں اس کے بال سنوارتی تھی, اس کے سر میں تیل ڈالتی تھی, اس کے کنگھا کرتی تھی, ابھی پردے کے حکم ہو گئے ابھی آتا نہیں ہے, اب ان کے چہرے پر داڑھی نکل چکی تھی اور میری مامتا چاہتی ہے کہ یہ آئے میرے پاس پھر بیٹھے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں رشتے ان کے سامنے ذکر کی. کیا اس قسم کا رشتہ ہے؟ نسب کا رشتہ, رضاعت کا رشتہ, حرمت کا رشتہ, تینوں رشتے نہیں تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اسے دیکھنے مجھے بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ پھر میرے پاس آئے, میں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیروں, وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھے, وہ میری اولادوں کی طرح. اب دیکھیں یہ تینوں رشتے نہیں ہیں, پردے کے احکام اپنی جگہ پر متحقق ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دریا جوش میں آیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو کسی پیالے میں اپنا دودھ لے آ. تو کہتی ہیں کہ جناب انہوں نے ایک پیالے کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنا دودھ پیش کیا. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا اور صحابی سے کہا کہاں ہے ابو سلامہ؟ وہ آئے, کہا یہ دودھ پی لو تم. اب بھرے مجمع میں انہوں نے وہ دودھ پیا. سرکار نے فرمایا یہ ان کا بیٹا بن گیا ہے. آج کوئی مفتی اس پر فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ شریعت کے عام اصول میں کسی کو خاص کر دیں اور خاص اصول سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو گویا کہ اس سے آزاد کر دیں, اس کو عام اجازت محرمت فرمائے. ایک نہیں شریعت مطہرہ میں ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ جس میں مشہور مثال وہ روزے کے کفارے کی بھی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ مدینے کے اس سر سے لے کر اس سر تک مجھ سے زیادہ کوئی مسکین نہیں, ایک روزے میں میرا یہ حال ہے, 60 روزے میں کہاں رکھ سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ 60 مسکینوں کو میں کہاں کھانا کھلا سکتا ہوں؟ غلام میں غریب آدمی کہاں آزاد کر سکتا ہوں؟ سرکار کے پاس خود کھجور پڑے تھے. سرکار نے فرمایا جب تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو جائیے کھجور لے, خود کھا لے, اپنے گھر والوں کو کھلا لے, کفارہ ہو جائے گا. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ حدیث سیاست ستہ کی ہر جلد کے اندر ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. یہ سیاست کی ہر جلد کے اندر ہے. بعض علماء نے اس کو گویا کہ احکام کے اعتبار سے متواتر لیا ہے. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ کرم ہے اپنی امت کے اندر, جو اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے اذن سے, اللہ رب العالمین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اختیارات گویا کہ عطا فرمائے. اور یہ دودھ کا جو رشتہ ہے, اس میں ایک آخری بات یہ سن لیجئے, حرمت رضاعت عورت کا دودھ پینے سے ثابت ہو جاتی ہے. صرف یہ عورت کے ساتھ متعلق ہے, اس کے علاوہ مرد ہو یا کسی جانور کے ساتھ, کہ جناب ایک بکری کا دودھ تھا اس کو اس خاتون نے بھی اپنے منہ لگا کر پیا, اس نے بھی پی لیا, تو سمجھا جائے گاؤں دیہات کے اندر یہ گویا کہ یہ بھی باتیں بڑی مشہور ہو جاتی ہے. یا جناب بیوی گویا کہ دودھ کا گلاس کچھ پی لیتا اور شوہر اس کے ساتھ پی لے, بولے نہیں نہیں آپ نہ پینا, اس لیے کہ گویا کہ یہ رضاعت کا مسئلہ متحقق ہو جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, بلکہ یہ محبت کا رشتہ تو ضرور متحقق ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک دوسرے کے جھوٹے پینے میں, جو گویا کہ بچے ہوئے کو پینے میں, بعض علماء نے لکھا کہ جناب اس سے محبت کی تاثیر تو ضرور ہو سکتی ہے, لیکن محبت کا ایسا قوی رشتہ نہیں ہو جائے گا کہ دونوں ایک دوسرے پر گویا کہ حرام ہو جائیں گی. اس گویا کہ غلط نظریہ ہے. حرمت رضاعت صرف عورت سے اسی مدت کے اندر متحقق ہوگی, 2.5 سال کی عمر میں. دودھ پینے سے مراد معروف طریقہ ہی نہیں, جس طرح بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے یہ معروف طریقہ ہی نہیں, بلکہ دودھ کا پیٹ کے اندر جانا کافی ہے. اب چاہے اس نے گویا کہ منہ صرف لگایا تھا اور دودھ نکل کر, یعنی دودھ کو چوسنے کی اس بچے کو ضرورت نہ پڑی اور دودھ گویا کہ اس کے حلق سے ہوتا ہوا اس کے پیٹ میں چلا گیا, یا جناب ناک کے اندر دودھ آیا اور وہاں سے ہو کر وہ حلق سے ہو کر پیٹ کے اندر چلا گیا, تو یہ کسی بھی صورت میں یہ بات ہوگی تو حرمت رضاعت متحقق ہو جائے گی. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ, آپ زمانے طالب علمی میں, اور طالب علمی کا کیا زمانہ, وہ آپ کی گویا کہ بچپنے کا ہی زمانہ تھا, کہ آپ کی عمر اس وقت 10 یا 11 سال تھی. آپ اپنے والد گرامی جو اس وقت کے مفتی اعظم ہیں مولانا نقی علی خان صاحب کی لائبریری کے اندر بیٹھ کر فقہ کی بعض کتابوں کو دیکھ رہے تھے. تو اتنے میں حضرت تشریف لائے اور کہا احمد رضا یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور میں یہ چند کتابیں پڑھ رہا ہوں. تو کہا تم اپنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا حضور وہ سبق تو میں نے یاد کر لیا ہے. تو کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو حدیث یا کوئی فقہ کی کتاب پڑھ رہے تھے. کہا حضور میں یہ پڑھ رہا ہوں. تو فرمایا ان کتابوں کو پڑھو, اس کو تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بند کر کے رکھ دو, دربار مصطفیٰ سے یہ علم تمہیں یوں ہی مل جائے گا. اور وہ بات رنگ لائی. 13 سال کے قریب کی عمر ہے آپ کی, اور سب سے پہلا فتویٰ آپ نے جو مرحمت فرمایا وہ رضاعت ہی سے متعلق تھا کہ ناک کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے پیٹ میں اگر دودھ اتار دیا جائے تو کیا حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. یہ جب استفتاء آپ کی والد گرامی کے پاس آیا, آپ کی والد گرامی نے اعلی حضرت کو بلا کر کہا 13 سال کی عمر ہے اور اس سے لگ بھگ کچھ مہینے دیا کہ تم یہ لو اور اس پر جواب لکھو. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہی مسئلہ لکھا جو فقہ کی یہ عبارت کے اندر گویا کہ موجود ہے, خواہ چوس کر ہو یا بغیر چوسے, اگر حلق یا ناک میں عورت کا دودھ ٹپکا دیا گیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. جب یہ لکھ کر لایا گیا آپ کے والد گرامی نے اس پر دستخط کی اور کہا میں نہ کہتا تھا کہ یہ سارے علوم دربار مصطفیٰ سے تمہیں یوں ہی مل جائیں گے. اور اس وقت آپ نے حکم دیا کہ اب ایک الگ مہر بنائی جائے, آج سے احمد رضا خود فتویٰ دیا کرے گا. اور ہوا یہی کہ جب مولانا نقی علی خان صاحب جن کا ایک شورا تھا پورے ہندوستان کے اندر, آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور وہ مجھے فتویٰ لینا ہے. فرما جائیے اندر, مفتی صاحب بیٹھے. وہ بندہ گھوم کر واپس آیا, کہا حضور مفتی صاحب تو نہیں ہے. تو کہا اندر مفتی صاحب نظر نہیں آئے. کہا نہیں. کہا کوئی بھی نظر نہیں آیا. کہا ایک بچہ ہے جو آپ کی مسند پر بیٹھا ہے. فرما وہی تو مفتی صاحب ہیں. تو اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے کو اس طرح شرح فرمایا جس کو اللہ نے علم دینا ہو. اکثریت جو آگے چل کر انقلاب لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو بچپنی صغر سنی کے اندر ہی اللہ رب العالمین ان کو کمال عطا فرماتا ہے. کچھ لوگوں کے واقعات ہم نے یہ پڑھے, وہ کہتے تھے جی کبھی کبھار میں اپنے والد صاحب کے سر پر پیشاب کر دیا کرتا تھا. بعد میں وہ بہت بڑے بنے کا سر کے اوپر میں پیشاب کر دیا کرتا, اور اکثر کہتے تھے مجھے تو ایسی سوجتی تھی تو کسی کو نہیں سوجتی تھی. کہا جی کیا سوجتی تھی؟ خود ملفوظات میں لکھتے ہیں. کہتے لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے, ہم ان کے جوتے جمع کر کے چھتوں کے اوپر پھینک دیا کرتے تھے. ایک دن میرے بھائی نے میرے سر پر پانی گرایا, میں نے بھی دوسرے دن نہیں چھوڑا. جب وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا میں نے کھڑے ہو کر اس کے سر پہ پیشاب کر دی. تو جناب کچھ ایسے ہوتے ہیں بعد میں قوم ان کو مشہور کرتی ہے لیکن بچپن کو وہ خود ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن امام اہل سنت کا بچپن اتنا عظیم بچپن ہے اللہ اکبر کہ جن میں خشیت الہی بھی ہے. چھوٹی سی عمر ہے, والد صاحب نے کہا دیکھو گرمی بہت ہے, ابھی افطار کے ٹائم میں تھوڑا ٹائم رہ گیا, تم یہ چھپکے سے پانی پی لو. دیکھو کوئی نہیں دیکھ رہا, دروازہ بند ہے کھڑکی بند ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں ابا حضور کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. جس بچے کے دل میں اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے اپنی خشیت کو اس قدر ودیت کر دی ہو یقیناً وہی امام اعظم ابو حنیفہ کا ثانی ہو سکتا ہے, وہی اس وقت کا گویا کہ فقیہ اعظم ہو سکتا ہے, وہی اس وقت کا مجدد اعظم ہو سکتا ہے کہ جس مجدد کے پاس, اور مجدد تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے پاس شعبہ علم کی کوئی کمی نہ ہو, کہ بڑے بڑے علماء علمیت کی بنا پر سر جھکا رہے ہوں, بڑے بڑے محدث حدیث کے فن کے اعتبار سے سر جھکا رہے ہوں, بڑے بڑے مفسر ان کے کمال تفسیر کو دیکھتے ہوئے سر جھکا رہے ہوں, بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار ان کے تقوی و طہارت کو دیکھ کر سر جھکا رہے ہوں, بڑے بڑے متسلمین ان کے تسلف دین کو دیکھ کر سر جھکا رہے ہوں, بڑے بڑے متبحرین فی العلم جن کو علم کا پہاڑ کہا جائے وہ جب ان کے مقام کو دیکھتے ہیں تو جناب سر جھکاتے ہیں. یقیناً ان کے تجدیدی کارنامے کی خوشبو ہر جگہ مہکتی ہے, اور یقیناً امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کو جو مجدد میت حاضرہ کہا گیا ہے کہ 100 سال کے مجدد ہے, یہ علماء نے حق بجانب ہو کر کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کے اندر یہ تمام علم کو گویا کہ ودیت فرمایا. رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں. ہم نے حرمت کے حوالے سے صرف یہ دو پہلو کا ذکر کیا ہے, کل انشاءاللہ حرمت مسحرت سے ہم امام احمد رضا کی فتاوے کو یہاں پر رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کو اللہ رب العالمین نے فقہ کے اندر کتنی بصر و بصیرت عطا فرمائی تھی, اور آپ کے فقہ کی کس قدر باریکیاں ہیں, اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا. اگر کوئی پانی سے متعلق پوچھتا ہے تو آپ اس کی بھی قسمیں بیان کر دیتے ہیں, کوئی مٹی سے متعلق پوچھتا ہے تو آپ اس کی قسمیں بیان کر دیتے ہیں. کسی نے تیمم سے متعلق پوچھا کہ حضرت یہ گندھک کے اوپر تیمم ہوتی ہے, مولوی صاحب کو کیا پتا گندھک کیا چیز ہوتی ہے, صرف یہ پتا ہے کہ پانی کی ٹینکی میں ڈال دیا جاتا ہے. فاضل بریلوی کو آپ جا کر دیکھیے گندھک پیدا کیا ہوتا ہے, گندھک کی اقسام کیا ہوتی ہے, گندھک سے تیمم ہوتا کہ نہیں ہوتا, اس پر جو خاک جمتی ہے اس خاک کا جسم ہوتا کہ نہیں ہوتا, یہ ساری سائنسی تحقیق ایک اس قلندر سے آپ کو ملے گی جو بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تحقیق کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں صادقین کے ساتھ رکھے, سچوں کے ساتھ رکھے. حرمت کے یہ رشتے ہم نے نسب اور رضاعت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں, کل انشاءاللہ العزیز ہم مسحرت کے رشتے, سسرالی رشتے جس کو کہتے ہیں, جو ان دونوں رشتوں کے مقابلے میں گویا کہ سمجھنے کے لیے غور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, انشاءاللہ العزیز کل ہم وہ تمام مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. صرف اس نیت کے ساتھ کہ مولا ہمیں ان تمام حرمت والے مسائل کو دیکھ کر جب ہم دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں تو ہماری زندگی میں جہاں یہ شعبہ آ جائے یہ فکر آ جائے یہ معاملہ آ جائے عمل کے اعتبار سے یا تبلیغ کے اعتبار سے ہم اخلاص کے ساتھ عمل کی بھی اور تبلیغ کی بھی توفیق عطا ہو. حرمت میں ہماری جتنی مائیں ہیں مولا کریم تمام کا احترام کرنے کی اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو ان کے احسانات تو ہم پر ہیں ان کے سال ثواب کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. مولا کریم بیٹیوں کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرما اور بیٹیوں کے ذمن میں جتنے رشتے ہیں تمام کے ساتھ محبت و شفقت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. بھتیجیاں ہیں بھانجیاں ہیں خالائیں ہیں پھوپیاں ہیں اور جتنے یہ ساتھ کے ساتھ رشتے ہیں رضاعت کے رشتے ہیں مولا کریم وہ رشتے حرمت کے رشتے ہیں ان کے ساتھ مولا کریم ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق مرحمت فرما. سید عالم فرماتے ہیں کہ تین شخص ایسے ہیں کہ جن کے اندر جنتی کی صفات موجود ہیں اور وہ جنت میں گویا کہ ضرور جائیں گے جن میں سے ایک وہ ہے کہ جو ان حرمت کے رشتوں کو قطع نہیں کرتا بلکہ ان سے محبت کرتا ہے اور محدثین نے لکھا کہ جن میں ان حرمت کے رشتوں کی پاسداری آ جاتی ہے اس میں جنت کی صفت آ گئی ہے اور وہ شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا. اللہ رب العالمین ان تمام رشتوں کی حرمت کا کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے والدین ان تمام رشتہ داروں کا ادب کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ حرمت کے رشتے ہم ان دوستوں کو بھی بتائیں کہ جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے تاکہ وہ حرمت کے رشتے سے پہلے واقف ہو جائیں عورتوں کے سارے معاملات اور ان میں حرمت و تقدس کی ساری باتیں سمجھ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر پرسان حال کچھ نہ ہو اور بندہ پھر غلط کام تو کر بیٹھے یا ہو جائے پھر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں شریعت پر شکایت کرتے ہیں اللہ کے لیے نازبہ کلمات اس کی شریعت کے لیے نازبہ کلمات کہنے کی شیطان پھر انہیں اس پر برنگیختہ کرتا ہے. تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر خیر کے سائے کو دراز کرے ہمارے ماحول پر خیر اور اخلاق کے سائے کو دراز کرے. مجھے بعض دوستوں نے طلاق کے متعلق بھی کہا انشاءاللہ آنے والے درسوں میں میں جب اس سے فارغ ہو جاؤں گا تو وہاں پر طلاق کے مسئلوں کو بھی ذکر کروں گا اور بالخصوص لوگوں نے کہا کہ بھائی تین طلاق کی شرعی حیثیت پر بھی ایک کلام ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی ایک ریکارڈ ہو جائے. انشاءاللہ میری اس پر مکمل تیاری ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میں اس پر بھی اپنی قوم میں شعور پیدا کرنے کے لیے کہ طلاق کا ریشو جو ہم میں عام ہو چکا ہے کثرت ہو چکی ہے یہ فکری گفتگو کر کے ہم شیطان کے ان تمام دروازوں کو بند کریں اور خیر کا فروغ کریں تاکہ گھر گھر فضا محبت کی اخوت کی رواداری کی عام ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی خدمت کا جذبہ دے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے دین کو آگے سے آگے لے جانے کی توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.